الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعا عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو اور مدرسے میں پردہ نشین محترمہ میری مائیں اور بہنیں, اسلامک ایئرز کے اعتبار سے 1437 ختم ہو گیا, گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1437 ختم ہو گیا اور ہم لوگ 1437 میں داخل ہیں, 38 میں داخل ہو گئے. یہ محرم کا مہینہ ہے, محرم الحرام کا, اور بہت سارے حضرات محرم الحرام کے مہینے کو نعوذ باللہ نحست والا سمجھتے ہیں. اس مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے, وجہ اس کی یہ ہے, بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے خاندان شہید ہوئے. لیکن ہم پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ہم دیکھیں تو اس مہینے کے بڑے فضائل بیان فرمائے. اگر نحست ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس مہینے کی فضیلت کو بیان نہ فرمائے. ترمذی شریف کی اخیر میں شمائل ترمذی ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا ذکر فرمایا. اس کی شرح میں حضرت مولانا زکریہ صاحب ثم المہاجر المدنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ محرم کے مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ 10 محرم کو آدم علیہ الصلات والسلام کی توبہ قبول ہوئی. دنیا میں آ گئے تھے اور بہت روتے رہے, ان کی دعا قبول ہوئی 10th عاشورہ کو, عاشورہ کے دین کو. اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے, تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ الصلات والسلام کی کشتی جو عذاب آیا تھا قوم نوح پر پانی کا, زمین سے پانی, آسمان سے پانی, پہاڑوں سے پانی نکلا تھا, اس عذاب میں اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا. کشتی بن گئی. وہ کشتی بناتے تھے, پھر رات میں کیڑے آ کر اس کو کھا جاتے تھے, پھر بناتے تھے, پھر ختم کر دیتے تھے. تو اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام سے کہ تمہاری کشتی پر میری امت کے بڑے بڑے 5 لوگوں کے نام لکھ دو. وہ کون ہیں امت کے 5؟ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, پھر عمر فاروق رضی اللہ, پھر عثمان غنی رضی اللہ, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. پھر کبھی اس کشتی میں نقصان نہیں ہوا ہے. یہ امت کے پوری امت کے بڑے ہیں. فرمایا کہ نوح علیہ الصلات والسلام نے کشتی بنا دی تو 10 رجب کو, 10 رجب یہ کشتی نے سفر کرنا شروع کیا پانی پر. یہ عذاب تھا اللہ کا, پانی اس میں اب بچانا تھا 70 آدمی جو بچ گئے تھے, مرد عورت جانور وغیرہ, وہ کشتی میں تھے. 6 مہینے وہ کشتی پانی میں گھومتی رہی, for 6 months پانی میں گھومتی رہی. پھر بیت اللہ کے قریب پہنچی مکہ مکرمہ میں, اور کشتی نے 7 بار کعبۃ اللہ کا طواف کیا. ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں 7 بار کشتی میں بیٹھنے والوں نے بھی اور کشتی نے بھی اللہ کے گھر کا طواف کیا. اس کے بعد چلی جوڈی پہاڑ کے پاس, جوڈی پہاڑ پر وہ ٹھہری, عذاب ختم ہوا اور پانی ختم ہو گیا. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو 10 محرم کو بچا لیا. سمجھ آتی ہے بات؟ یہ رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی‌قعدہ اور ذی‌الحجہ, تو 10 رجب اور 10 محرم کل ملا کر 6 مہینے. 6 مہینے کے بعد یہ کشتی ماؤنٹ آف جوڈی کے پاس ٹھہری اور سارا عذاب ختم ہو گیا. پھر یہ لوگ اترے اور ان سے ہی یہ آج تک نسل چلتی رہی. 10 محرم کو حضرت یونس علیہ الصلات والسلام کو جو مچھلی نے اپنے اندر لے لیا تھا, وہ کوٹ گئے تھے, لمبی سٹوری قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے. پھر وہ اپنی کشتی اپنے پانی کے اندر میں اللہ کا ذکر کرتے رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہت بڑا وظیفہ ہے یہ, بہت بڑا وظیفہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب یہ آیت کریمہ اتری کہ اگر میرا نبی یونس اللہ کا ذکر نہ کرتا مچھلی کے پیٹ میں تو اللہ ان کو قیامت تک مچھلی ہی میں رکھتے, لیکن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ ذکر کیا. یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کا اندھیرا پیٹ کا, سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرے پر اندھیرے سے ان کو باہر نکالا اور ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. फरमाई हम भी कोई दुकान के पेट में परेशान है, कोई औलाद के पेट में परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, कोई अपने कारोबार से परेशान है, कोई जॉब में परेशान है, कोई शहर में परेशान है, कोई दुश्मनों से परेशान है, कोई जेल में परेशान है, किसी न किसी पेट में परेशान है। तो सहाबे किराम ने सवाल किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये आयत और ये वजीफा सिर्फ हजरत यूनुस के अलैहिस्सलाम के लिए था या हमारे लिए भी है। तो फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आगे आयत उतारी वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। इसी तरह, इस तरह का क्या मतलब, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम को परेशानियों से इस जिक्र से नजात अता फरमाई, तो फिर जो कयामत तक आने वाले मुमिनीन, मोमिनी का जिक्र है ना सारे आगे उसमें, जो भी इस वजीफे का जिक्र करेंगे तो कयामत तक दुनिया की हर किस्म की परेशानियों से उसकी अल्लाह हिफाजत कर लेगा। इससे बढ़कर कोई वजीफा हो, अल्लाह पे वजीफा कुरान में दे दे, उससे बढ़कर कोई हो सकता है? अल्लाह ने खुद बयान फरमाया ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। सिर्फ इतना कहते कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया, हमने उनको बचा लिया, लेकिन अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के उस जिक्र को बयान भी फरमाया। क्यों? इसलिए कि बाप अपने बेटे को कोई चीज देना चाहता है तो उसको जाहिर भी कर देता है। तो अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को कयामत तक के लिए वजीफा देना चाहता है तो कुरान में उसको जाहिर कर दिया और उस पर सर्टिफिकेट लिख दी कि जो भी उसको पढ़ेगा मुंजी, हम उनको नजात दे देंगे। दुनिया में कितनी परेशानी आदमी को होती है, इसलिए पढ़ लेना चाहिए, दिल के साथ पढ़े आदमी, जो भी परेशानी हो अल्लाह से लव लगाए, आंख बंद करे, बैठे अल्लाह के सामने नमाज के बाद और अल्लाह के सामने पढ़े और इस तरह दुआ करे, अल्लाह इस वजीफे से तूने तेरे नबी यूनुस को नजात दी है, अल्लाह इस वजीफे से फुला मुसीबत से मुझे भी नजात दे दे। ये तरीका होता है, मांगने का तरीका होता है ना, जैसे मैंने बार बार कहता रहता हूं, अल्लाह जैसे तूने इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को अता फरमाया सफा मरवा में, मुझे भी दे जिसकी औलाद न हो। या अल्लाह जैसे जकरिया अलैहिस्सलाम क्या कह रहे, मरियम को तूने बेमौसम फ्रूट दिया, ग्रेप्स दी, अल्लाह तू बेमौसम में तो बुरा हो गया, बच्चा भी दे सकता है, बच्चा दे, तो अल्लाह ने फौरन बच्चा दिया। मांगने का तरीका होता है। हमारे अकाबिरी ने कहा माउ जमजम लेमा शुरी बला, अल्लाह तेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमजम का पानी जिस नीयत से पिए तो अल्लाह तो उसकी मुराद को पूरी कर देता है, तू भी सच्चा, तेरा जिब्राइल भी सच्चा, तेरा नबी भी सच्चा, अल्लाह फुला नीयत से मैं पीता हूँ मेरा काम कर दे। तरीका है, मांगने का तरीका है अल्लाह के सामने। एक तो वैसे ही पी लिया दुआ कर ली, लेकिन उसके मांगने का अंदाज है, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह तेरे फुला नबी ने ये दुआ की थी फुला मुसीबत के अंदर में, अल्लाह मेरी औलाद की मुझे मुसीबत है, मेरी नाफरमान हो चुकी है, अल्लाह इस जिक्र की बरकत से ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका तूने खुद बयान फरमाया और तेरा वजीफा, तू बड़ा, तेरा वजीफा भी बहुत बड़ा है, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं, तेरी जात पाक है, मैं जालिम हूं लेकिन तेरे इस वजीफे की बरकत से मेरी औलाद को नेक बना दे, मेरी बीवी को नेक बना दे, मेरे फुला काम को फुला काम में मदद फरमा दे। इस तरह आदमी करेगा यकीनन अल्लाह उसकी मदद कर देता है। अरे बात समझ में आ रही, ये तरीके होते हैं। फरमाया हजरत, बात चली थी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से कि वो मछली के पेट में रहे फॉर 40 डेज। अल्लाह पाक ने 10 मुहर्रम को उन्हें इस जिक्र की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से उनको नजात अता फरमाई। मौलाना ज़करिया साहब और एक आगे बात फरमाते हैं शमाइल तिर्मिज़ी की शरह में, फरमा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, अल्लाह पाक ने उनको नजात दी कुएं से भी, जेल से भी दूसरे वक्त में, और बादशाह बनाया। ये कब? 10 मुहर्रम थी, आशूरा का दिन था। इसी तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से बचाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त अता फरमाया। ये सारी बातें
یہ آگے فرمایا اللہ اس دین میں میری امت کی توبہ بھی قبول کرے گا.
معلوم ہوتا ہے کہ عاشورا کے مہینے میں خوب کثرت سے استغفار کرنا چاہیے, ہے نا, کثرت سے استغفار. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سال ہمارا پورا ہو گیا, دوسرا سال شروع ہو رہا ہے, تو ہمیں اس مہینے میں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہ پورے سال میں, گزشتہ سال میں میں نے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ تو اسے معاف کر دے, اور آنے والا سال میرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے, میرے لیے بھی, میرے بیوی بچوں کے لیے بھی, میرے کام کاج کے لیے بھی آنے والا سال برکت والا بنا دے. شیطان سے یہ دعا سکھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نیا سال شروع ہو تو اس طرح دعا کرنی چاہیے, اللہ پاک مجھے ایمان پر باقی رکھنا, اس سے بڑی دولت کیا ہے, اور شیطان سے میری حفاظت کر لینا. ان نئے سال میں اس طریقے سے دعا کریں اور کثرت سے استغفار کریں, اس مہینے میں اللہ دعا کو قبول کر لیتا. انشاءاللہ 10 محرم یوم الثلاثاء, 10 محرم کو شاید ٹیوزڈے کا دن آتا ہے, وینسڈے آتا ہے, جو بھی ہو دیکھ لیں. 10 محرم آج تو 3 ہوئی ہے نا, تو اس حساب سے 10 محرم کا آدمی کو خوب توبہ کرنی چاہیے. نحوست نہ سمجھے, اگر نحوست ہوتی تو پھر توبہ ہی قبول نہ ہوتی, لوگ شادی نہیں کرتے اس مہینے میں, لوگ اس مہینے میں اچھے کھانا نہیں پکاتے, لوگ اس مہینے میں اچھے کپڑے نہیں پہنتے. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنا, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورا کے دین میں جو اپنی آل و اولاد پر زیادہ خرچہ کرے, بہترین کھانا بنائے, اللہ اس کو پورے سال برکت عطا فرمائے. اگر نحوست ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان نہ فرماتے. معلوم ہوتا ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بعد میں ہوا, لیکن یہ سارے انبیاء علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ فرض تھا عاشورا کا. جب رمضان کا روزہ آیا تو پھر سرکار نے فرمایا اب تمہیں عاشورا کے دن میں روزہ رکھنا ہو تو رکھو, نہ رکھنا ہے تمہاری مرضی, لیکن مسلم شریف میں ہے, بخاری شریف میں, جو اس دن روزہ رکھے گا اللہ اس کے ایک سال کے گناہ کو معاف کر دے گا, ایک سال کے گناہ کو معاف کر دے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے, اور وہ تو بعد میں ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ, لیکن برکتیں تو پہلے سے چلی آ رہی ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا ہجرت کا, مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ تک, اور دیکھا آپ وہاں پہنچے تو اس کے اگلے سال میں دیکھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی لوگ محرم کے دین میں روزہ رکھ رہے ہیں, تو پوچھا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ تمام انبیاء میں یہ واقعہ بھی ہوا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رات کو رات نکل گئے, سامنے سمندر تھا, پیچھے فرعون کا لشکر تھا, فرعون کا لشکر پیچھے تھا, تو اس وقت فرعون کہ لشکر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا موسیٰ اب تو تم نے مڑوا دیا, سامنے سمندر ہے پیچھے لشکر ہے, کہاں ہم جائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے, بس اللہ میرے ساتھ ہے, یہ کہہ کر سمندر میں لکڑی کو مارا اپنے عصا کو, اتنا بڑا سمندر ایجپٹ کا, اتنا بڑا سمندر, 12 راستے ہو گئے, کتنے کلومیٹر مائلوں کا راستے بن گئے جا جیسا کہ فری وے ہوتا ہے کہ آدمی چل کر آرام سے نکل جائے، پانی جو تھا وہ دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا دونوں طرف، اور بیچ سے لوگ نکل رہے ہیں، 12 راستے بن گئے، اور دیوار بھی ایسی کہ ایک دوسرے، 12 خاندان تھے نا بنی اسرائیل کے، تو ہر خاندان ایک راستے پر پڑ گیا، اب 12 راستہ بات کرتے کرتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے تعجب کرتے کرتے جا رہے ہیں، پانی میں تو کانچ کی طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی مر نہیں رہا، برابر آرام سے چل رہے ہیں، راستہ پورا سمندر پار کر لیا، ان کو دیکھا دیکھی فرعون نے کہا راستے بن چکے ہیں، ہم بھی لشکر کے ساتھ، اپنی اونٹنی کے ساتھ، اپنے گھوڑوں کے ساتھ کود جائیں، کودے مڈل آف دا سمندر میں پہنچے، وہی پانی جو دیوار بنا ہوا تھا ان کے اوپر گرا اور سارے ختم ہو گئے۔ یہ 10 محرم تھا۔ تو یہودیوں نے کہا اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس 10 محرم کو سمندر کے اتنے بڑے طوفان سے، اتنی بڑی مصیبت سے ان کو نجات دی، تو ہم اس کے شکریہ کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تمہارے نبی ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہے، نبی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، یہ میرے تو بھائی ہے، موسیٰ میرے بھائی ہے، آئندہ سال سے ہم بھی روزہ رکھیں گے، بلکہ ایک نہیں، میری زندگی باقی رہی تو ہم دو روزہ رکھیں گے، 9 and 10 اور 10 and 11، 10 and 11، اگر 9 یا 10 سمجھے، یا 10 اور 11، تاکہ ہم یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ہنود کی، مشرکین کی، یہود و نصارہ کی مشابہت کبھی اختیار نہیں کی، یا تو آگے کر دیا پیچھے، وہ دین کے ساتھ کچھ اور ملا لیا تاکہ برابری نہ ہو، اسلام ہمیشہ اوپر رہے۔ یہ سرکار کا عمل رہا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دن میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، اگر آدمی، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر رکھ لے تو اللہ اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ معلوم ہوتا ہے جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ نحست کا ہے، اللہ نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ نے سال کے 12 مہینے کو پیدا کیا ہے، محرم کو، سفر کو، ربیع الاول کو، ربیع الاخر کو، جماد الاول کو، جماد الاخر کو، رجب کو، شعبان کو، رمضان کو، شوال کو، ذی القعدہ، ذی الحجہ، پھر اس میں بھی منہا 4 الحرم، 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، بڑی تعظیم والے ہیں، ایک تو محرم کا مہینہ، ایک رجب کا مہینہ، اور ایک ہے ذی القعدہ، ذی الحج کا مہینہ، 2 مہینے وہ، اور محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ۔ اس مہینے میں تو کافر بھی لڑائی نہیں کرتا تھا، کافر بھی گناہ کا کام نہیں کرتا تھا، اس کو احترام والا سمجھتا تھا، اللہ نے ان 4 مہینے کو ان پورے سال میں احترام والا بنایا، جس کا ذکر خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پورے سال کو بنایا، اس میں کچھ دین کو معزز بنایا، کچھ مہینے کو عزت والا بنایا، اور کچھ اوقات کو، کچھ اعمال کو عزت والا بنایا۔ جیسا کہ ایک صحابی نے سوال کیا، ابن حجر مکی نے اس بات کو نقل فرمایا، کس سے سوال کیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کون سا دین افضل ہے دینوں میں، دین کتنے ہیں؟ 7 ہیں نا، ہم تو انگلش والا ہی جانتے ہیں، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے والا، لیکن عربی کے حساب سے یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، اس طرح ہم دن گنتے ہیں، سیٹرڈے سے لے کر فرائیڈے تک۔ تو پوچھا کون سے دین، دینوں میں کون سا دین اچھا ہے، اور مہینوں میں کون سا مہینہ اچھا ہے، اور اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ یہ سوال ایک صحابی نے کیا، عبداللہ ابن عباس، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی. عبداللہ ابن عباس کہا میں اپنے خالہ کے گھر گیا, اور خالہ کون؟ نبی علیہ السلام کی اہلیہ, وائف, ہماری ماں ہوتی ہے, ان کے گھر چھوٹے تھے. تو تہجد میں کہا میں جاگتا رہوں گا, چونکہ ان کے ابو نے کہا تھا جا کر دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کون سا عمل کرتے ہیں تاکہ ہم بھی کریں. تو بچے کو بھیج دیا خالہ کے گھر, سگی خالہ تھی, بھیج دیا. تو کہا میں ایسی ایکٹنگ کرنے لگا جیسے میں سویا ہوا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد دیر سے گھر میں تشریف لائے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا منا سو گیا؟ بچہ سو گیا؟ کہاں, وہ تو پیر کے پیچھے سو گیا ہے, چھوٹا سا مکان ہوتا تھا, پیچھے سو گیا ہے. کہا میں تو سویا ہوا نہیں تھا لیکن ایکٹنگ کر رہا تھا کہ میں سویا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک لحاف میں اپنی بیوی میری خالہ کے ساتھ ایک بستر پر سو گیا. ہماری طرح تھوڑا پانچ چھ کمرے ہوتے تھے, کبھی یہاں سو گیا, کبھی وہاں سو گیا, کبھی وہاں سو گیا, سنتی ہے بات, سو گئے. اور پھر تہجد کا وقت ہوا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہاں ہمیانی یعنی چمڑے کا بنایا ہوا ایک مٹکا جیسا ہوتا ہے, آج بھی آپ وہاں مکہ میوزیم میں جاؤ تو وہاں چمڑے کا ہے بنایا ہوا موجود ہے. اس میں پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھر دیتے تھے تو گرمی میں اس میں پانی ٹھنڈا رہتا تھا. مکہ میوزیم میں گئے کہ نہیں گئے؟ نہیں گئے, نہیں گئے. ارے ارے کیا دیکھا, مکہ میں میوزیم ضرور دیکھنا, اس میں ساری کعبہ کی پرانی چیزیں موجود ہیں, بہت عجیب عجیب چیزیں ہیں, کیسے کیسا قرآن موجود ہے. اس زمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن بھی موجود ہے, اس میں بہت کچھ ہے, اس میں جانا چاہیے. ساری چیزوں میں سب سے بہتر ایک تین چیزیں ہیں, چار چیزیں, ایک جنت المولا ہے, اس لیے کہ اس میں خدیجۃ الکبریٰ ہماری سب سے بڑی ماں جو ہے وہاں سوئی ہوئی ہے, اور ساتھ میں یہ مکہ میوزیم دیکھے, کعبہ کی پرانی چیزیں ہیں اس میں, صحابہ کرام کی چیزیں, اور اس کے بعد کعبہ کے پرانے چیزیں ہیں, غلاف ہے, اس طرح وہ ساری چیزیں ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بہت ساری چیزیں, اور ساتھ میں پھر آگے دیکھو تو وہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اتری تھی غار ثور پر, غار جس کو نور جبل نور کہتے ہیں, اس کو بھی دیکھنا چاہیے محبت کی نگاہ سے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سرکار بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے, محبت ہوتا سب آپ. اور پھر اس کے بعد ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن جہاں ٹھہرے تھے تو اس پہاڑ پر جہاں چلے جائیں, یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے کی. اب لوگ جاتے ہیں جب جمرات کو دیکھنے کے لیے, شیطان کو دیکھنے کے لیے. اب شیطان کو تو مارتے وقت دیکھ ہی لیا, تب دوبارہ دیکھنے کی کیا ضرورت تھی. ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے دیکھو ہمیں تو زیارت میں جمرات بھی دیکھنا ہے. میں نے کہا تم نے ان کو اتنا مارا ہے تین دن تک تو وہ دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا, وہاں جانا ہی نہیں, وہاں جانا ہی نہیں, مار دیا ختم کر دیا اس کو, جاؤ گے تو واپس آ جائے گا. تو وہ ڈر گئے, بولتے ٹھیک نہیں جانا ہے, سمجھاتی ہے بس, جو دیکھنا ہے وہ دیکھو, جو محبت کی نگاہ سے وہ دیکھو, یہ جو شیطان کو کیا دیکھنا, آئی بات سمجھ کے اندر. بلکہ وہاں تو ذکر کرنا چاہیے, مارتے اللہ پاک اس شیطان سے ہماری حفاظت فرما, میری بیوی بچوں کی گھر والوں کی سب کی حفاظت فرما, ایسی دعا کرنی چاہیے. وہاں پر بھی دعا ایسی بھی کرنی چاہیے, اس لیے کہ کنکڑی مار کر آدمی دعا کرتا ہے تو چہرہ قبلے کی طرف کر کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو توڑ, تیرے حکم کو توڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا, اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا, اور ساتھ ساتھ میں ہاجرہ کے پاس آیا, ان تینوں نے اللہ تیرے حکم کی فرما برداری کی اور شیطان کو کنکری مارا, اے اللہ ہم بھی ان کو کنکری مار کر زندگی بھر تیرے حکم کی فرما برداری کریں گے, تو ہمارا ساتھ دینا, عمل کی توفیق دینا. اور اس شیطان سے اگرچہ پتھر ہے لیکن حدیث میں آتا ہے جب تم ایک مکہ کے اس شیطان کو مارتے ہو تو پوری دنیا کے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے, پوری دنیا کے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے, سمجھ میں آتی ہے بات, پوری دنیا کے شیطان کو. ہمارے ایک ساتھی مارنے کے لیے گیا, ایجپشن تھا, وہ عربی میں کہہ رہا ہے اب آئے گا دوبارہ میرے پاس, اب آئے گا دوبارہ میرے پاس, یہ کہہ کر وہ مار رہا تھا. میں نے کہا بھائی اذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرو, ذکر کر کے مارا, اللہ اکبر اللہ اکبر, شیطان تو کچھ نہیں, اللہ بڑا ہے, تو کچھ نہیں, اللہ بڑا ہے, عزت اللہ کی ہے, تو ذلیل ہو, ایسا کہتے مارا. بولتا ہے لگتا ہے تم بھی اسی کے دوست لگتے ہو, مارنے کیوں نہیں دیتے, سمجھ میں آتی ہے بات, یہ سنت کے خلاف ہے. سمجھاتی ہے بات.
خیر اینی وے یہ جو چیز ہے کہہ رہا تھا کہ دینوں میں کون سا دین اچھا ہے, اور جمعہ کا دین. حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات سنا رہا تھا, ہاں چلو بھائی وہ بات سنا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیانی سے پانی پیا ٹھنڈا, اور پھر آپ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے, میں نے پانی برتن کا اٹھایا وہاں دور رکھ دیا, بہت دور بھی نہیں بہت قریب بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا پانی کس نے رکھا؟ کہ ابن عباس نے, عبداللہ نے رکھا ہے. آپ نے کہا ٹھیک. ان کو اسی وقت دعا دی, اللہم علم التعویل, اللہم علم القرآن و تعویل, اللہ ان کو قرآن اور قرآن کی تفسیر عطا فرما. سب سے بڑے مفسروں کے سردار اگر کوئی بنے ہیں تو کون؟ عبداللہ ابن عباس. سارے مفسر انہی کی طرف جاتے ہیں. عبداللہ, یہ دعا تھی سرکار کی تہجد کے وقت. پھر تہجد کی نماز میں کھڑے ہو گئے, اتنے چھوٹے تھے پتہ نہیں کدھر کھڑا ہونا آپ کے, تو لیفٹ سائڈ پر کھڑے ہو گئے, تو ایسا کان پکڑ کے ان کو اس طرح کر کے آگے لگ, ادھر رائٹ میں کھڑا ہو جا, اس طرح رائٹ میں, اتنے چھوٹے تھے لیکن ساری چیزیں یاد رکھی, کیا کیا دعائیں دی, کیا طریقہ تھا آپ کا تہجد میں. یہ عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا ایک صحابی نے, کون سا؟ تو فرمایا دینوں میں سب سے بہتر دین جمعہ کا دین ہے. ہم جمعہ کے دن کی قدر نہیں کرتے, اس میں جلدی آ کر مسجد میں سورۃ کہف پڑھنی چاہیے, یاسین شریف پڑھنی چاہیے, ذکر وغیرہ دعائیں کرنی چاہیے, جلدی سے آدمی غسل کر لیں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے, امام ترمذی فرماتے ہیں, جو آدمی غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اپنے گھر سے مسجد کی طرف صرف جمعہ کی نیت سے آتا ہے, اس کے ایک قدم پر ایک سال روزے کا ثواب, اور ایک قدم پر ایک سال تہجد کا ثواب ہے. اب یہ کتنے قدم آئے گا, کتنا قدم آئے گا؟ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ آدمی اس طرح سے آئیں تو جمعہ کی یہ معلوم ہوتا ہے دینوں میں سب سے ایام. اس لیے کہا سید الایام یوم الجمعہ, جمعہ یہ ہے دینوں کا سردار ہے. سارے دینوں میں سب سے بڑا دین یہ جمعہ کا دین ہے. اور مہینوں میں سید الشہوری, مہینوں کا سردار وہ کیا ہے؟ شہر رمضان ہے. رمضان کا مہینہ جو ہے یہ سارے مہینوں کا سردار ہے. اور آگے فرمایا اعمال کون سا ہے؟ اعمال تو بے شمار ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اعمالوں کا سردار پانچ وقت کی نماز ہے. پانچ وقت کی نماز ہے یہ ہے. اور تین دن کے بعد ان صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کو بیان کیا, کس کے سامنے؟ حضرت علی کے سامنے. فرما عبداللہ ابن عباس نے مجھے یہ جواب دیا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے تمہیں جو جواب دیا ہے, دنیا کا کوئی فقیہ کوئی حکما ایسا جواب نہیں دے سکتا جو جواب عبداللہ ابن عباس نے تمہیں دیا ہے. پھر آگے حضرت علی فرماتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ سب سے بہتر دین کون سا, سب سے بہتر مہینہ کون سا, اور سب سے بہتر اعمال کون سا. حضرت علی خود فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, بہترین مہینہ وہ ہے جس میں آدمی نے سچے دل سے توبہ کی ہو. بہترین مہینہ محرم کا مہینہ, اس میں توبہ کرے, رمضان کا مہینہ توبہ کرے, حج کا مہینہ توبہ کرے, شعبان کا مہینہ, ربیع الاول کا مہینہ توبہ کرے. بہترین مہینہ وہ ہے جس میں آدمی سچے دل سے اللہ کی توبہ کرے. اور بہترین دین کون سا ہے؟ فرمایا وہ دین ہے جس دن میں تمہاری موت آئے اس حال میں کہ تمہاری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو, اس سے بہتر دن کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور بہترین عمل کون سا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں بہترین عمل وہ ہے کہ جو تم ایسا عمل کرو کہ اللہ کو وہ تمہارا عمل محبوب ہو جائے اور تمہارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے, اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. آدمی بے شمار عمل کرتا ہے لیکن اللہ راضی نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں. اس لیے بات کر رہا تھا کہ یہ نحوست کا دین نہیں ہے, نحوست کے ایام نہیں ہے, نحوست کا مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، رواہ مسلم، فرماتے ہیں اس دن میں جو آدمی روزہ رکھے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں خیال کرتا ہوں، میں نبی کہتا ہوں کہ اس کے ایک سال کے اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر لے گا۔ بہت ہی برکت والا دین ہے۔ ہاں اس دین میں واقعات ہوئی۔ اب سوال ایک ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اپنے یہ جو اسلامک جو مہینہ شروع ہوتا ہے محرم سے شروع ہوتا ہے یہ کیوں، اس کی تاریخ کیا ہے؟ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اور علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے محدثین نے بیان فرمایا کہ 72 صحابہ جو اسلام لے آئے تھے، 4 اور 14 صحابہ کے ہاتھ پر مدینہ منورہ میں وہ حج پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور مینا کے اندر میں، اسی لیے میں نے اس حج میں بھی اور گزشتہ سال بھی مینا میں اسی پر بیان کیا کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں کیا واقعہ ہوا تھا، کون سے پہاڑ کے پیچھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیوں لی تھی یہاں، یہ ساری باتیں جاننے کی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ مینا میں جاتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس مینا کی تاریخ کیا ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے سلایا، یہ ساری چیزیں جاننی چاہیے۔ کون سا پہاڑ تھا جس میں ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے کو پہاڑ کے اس طرف لے جاؤ ورنہ سارے حج میں آئے ہوئے ہیں مشرکین تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، اور مشورہ ہوا اس پہاڑ کے پیچھے، ان 72 صحابہ نے دوبارہ کلمہ پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس پہاڑ کے پیچھے، اور دوبارہ اسلام قبول کیا، اسلام تو کر ہی لیا تھا لیکن بیعت کر لی، ہاتھ پر ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی۔ اس وقت کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں مدینہ منورہ کی، 72 صاحب دعوت دے رہے ہیں، وی آر انوائٹنگ یو ٹوڈز مدینہ منورہ، دعوت دی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، دعوت دینے کے بعد ابو طالب نے کہا دیکھو بات سنو، دعوت تو دے رہے ہو لیکن پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، تمہارا مخالف ہو جائے گا، تمہارے خلاف ہو جائے گا، تمہاری نافرمانی، تم پر حملہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا مشرکین اور دنیا چاہتی ہے کہ ان کا دین نہ پھیلے، تم ان کو لے جاؤ گے، تیار رہنا مقابلے کے لیے۔ فرمایا کچھ بھی ہو جائے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ سمندر میں کود جاؤ، ہم کود جائیں گے، جو بھی حکم ہوگا اللہ کے رسول کی ہم حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں بیان فرمائی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں۔ کیا کہا؟ تو یہ کب ہوا تھا؟ نہیں، ذی الحجہ میں۔ کب ہوا تھا؟ حج کے موسم میں نا، حج کے 5 دن میں ہوا تھا، کیونکہ آپ ساتھ ہر سال حج پڑھنے کے لیے جاتے تھے نا، ہر سال حج پڑھنے کے لیے جاتے تھے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی 13 سال مسلسل حج میں جاتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ یہ سال ہے، یہ آخری سال تھا آپ کا، ذی الحجہ میں دعوت دی، کہا میں سوچتا ہوں، گھر آ گئے، 20 دن رہے، اور آپ نے محرم کے مہینے میں انٹینشن کر لیا ہجرت کا کہ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے یہاں سے جانے کا حکم کریں گے، سمجھ میں آتی ہے بات، اور سفر شروع کیا آپ نے، سفر شروع کیا ربیع الاول کے مہینے میں، آپ محرم کے بعد انٹینشن کے بعد جب بھی سفر شروع کیا، ربیع الاول میں آپ کہاں پہنچ گئے، مدینہ المنورہ۔ تو انٹینشن، ارادہ کیا اسلام کو پھیلانے کا اس مہینے میں۔ اب شوال، اس لیے کہ حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضرت عمر کے زمانے تک عیسیٰ علیہ السلام کی عیسوی چلتی تھی، پیدائش کی عیسوی عیسوی عیسوی، اور ہجری کب ہوئی، ہجرت حضرت عمر کے زمانے میں، نکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، نکے ابو بکر صدیق, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he was a governor of some city, اور حضرت عمر کا قانون تھا کہ امیر المومنین تھے مدینہ میں اور خط لکھتے تھے ہر گورنر کو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا, لیکن کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی تھی, تاریخ نہیں ہوتی تھی, ویسے ہی لکھ دیتے تھے اب یہ قانون. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسج لکھا کہ حضرت عمر امیر المومنین آپ ہمیں قانون لکھتے ہیں کہ ابھی یہ قانون چلے گا, یہ رول چلے گا, اب یہ رول کرنا ہے اب یہ, لیکن ڈیٹ نہیں ہوتی تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ کا قانون پہلے کون سا تھا دوسرا کون سا تھا, ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو آپ یقیناً کوئی قانون متعین کیجیے یا ڈیٹ متعین کیجیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس سال اس مہینے میں آپ نے یہ لکھا, اس سال اس مہینے میں آپ نے یہ لکھا, تاکہ ہمیں پتا چلے. تو ابو موسیٰ رضی اللہ کی اس خط کے اوپر حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ بات تو صحیح ہے, سارے صحابہ کو جمع کیے, سارے نہیں بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیے, اس میں حضرت علی, حضرت عثمان اور بہت سارے صحابہ, سلمان فارسی بے شمار صحابہ کو جمع کیا, حضرت بلال کو, سارے جمع ہو گئے. اللہ اب حکم کیا دیکھو یہ مشورہ, اب بتاؤ کہ اب کون سا ہم اسلام کے مہینے سے اپنا یہ شروع کرے, یہ بگن کس مہینے سے کرے. بعض صحابہ نے فرمایا آپ کی پیدائش کے دن سے, وہ کون سا, ربیع الاول کا. کیوں, دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس مہینے کو ہم عید کا, ہم گویا اسلامک فرسٹ منتھ بنائیں گے, شروع کریں گے. اور کسی سے مشورہ لیا تو بعض صحابہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دن, جس دن آپ کو نبوت ملی جبل نور پر گار ہرا میں, آپ کو جس دن اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیت نازل ہوئی, اس مہینے کو ہم گویا اس طرح منائیں گے, یعنی رمضان کے اندر پہلی وحی اتری. بعضوں نے کہا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, the day he passed away, that was in ربیع الاول also, اس دن سے ہم اسلام کا اس مہینے سے ہم منائیں گے. بعضوں نے کہا نہیں, ہجرت کا مہینہ, ہجرت کا آپ نے جس وقت ارادہ کیا چلنے کا, اس مہینے کو. حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت علی سے تمہاری کیا رائے ہے, حضرت عثمان سے, اس لیے کہ سب کا مشورہ کرنے کے بعد he used to ask and حضرت علی رضی اللہ, کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی باب العلم, میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی علم کا شہر کا دروازہ ہے. دروازے کے بغیر کوئی داخل, معلوم ہوتا اللہ پاک نے ان کو بہت علم عطا فرمایا تھا. تو اخیر میں حضرت عمر مشورہ کرتے تھے حضرت علی سے, حضرت علی سے. ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ حنفی لوگ تمہاری نماز کوفی ہے, کیا کہتے ہیں, کوفہ سے آئی, امام ابو حنیفہ سے. تو میں اس کو جواب میں کہتا ہوں کہ تمہیں پتہ ہے کوفہ میں کون آئے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. شہر کہاں سویا ہوا ہے, مدینہ میں. شہر کون, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ منورہ. اور اس شہر کا دروازہ کہاں ہے, کوفہ میں ہے, حضرت علی رضی اللہ. معلوم ہوتا ہے کہ شہر یا کسی گھر یا کسی بنگلوں میں داخل ہونے کے لیے دروازہ استعمال کرنا پڑتا ہے, تو دروازہ حضرت علی ہے کوفہ میں. تو ہماری نماز کوفی نہیں, حضرت علی والی مدینہ کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, ورنہ سارے صحابہ وہاں سوئے ہیں, کیا وہ کوفی نماز پڑھتے تھے, عقل ماری جاتی ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہجرت کے دن کو, ولادت کو نہیں, اس لیے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منا رہے ہیں, کیا بولتے ہیں, کرسمس ہے نا, 25 دسمبر آ رہی ہے نا کرسمس, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا, لیکن صحیح نہیں ہے, اور دین ہے ان کا تو, لیکن انہوں نے بنا لیا ہے 25 کو کرسمس, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن. تو کہا نہیں ہم یہ نہیں منائیں گے, ورنہ صرف پیدائش ہی رہ جائے گی, لوگ عمل کچھ کریں گے بنیں گے نہیں, اور نبوت کا بھی نہیں, آپ کو نبوت ملی وہ بھی نہیں, نبوت کے بعد تو بے شمار چیزیں باقی ہیں ابھی. کہاں وفات, کہاں وفات بھی نہیں, لوگ پھر سوگ مناتے رہیں گے. سنتے ہو یہی مہینہ جس میں ربیع الاخر, یہی مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, تو بجائے اور پریشان ہوں گے. حضرت عمر کی دور رسی, حضرت علی کی, حضرت عثمان کی, بڑے بڑے صحابہ نے فرمایا ہجرت کا مہینہ کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت سے اللہ نے دین کو پوری دنیا میں پہنچایا, جس میں میں اور آپ بھی آج مسلمان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہجرت نہ ہوتی تو آج ہم تک یہ دین نہ پہنچتا. مکہ میں کوشش یہی تھی کہ سارے صحابہ ختم ہو جائیں, صحابہ کرام نے قربانی دی ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی, کہ اللہ نے اس مدینہ منورہ کو مرکز اسلام بنایا, ایسا اسلام بنایا, ایسا مرکز بنایا کہ وہاں سے اب پوری دنیا میں علم پھیل گیا, اسلام پھیل گیا, کلمہ پھیل گیا. وہاں آپ جاؤ گے مدینہ منورہ میں, ایک حدیث لکھی ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ریاض الجنہ میں, کہ یہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے. قیامت سے پہلے پہلے ساری دنیا سے اسلام دوبارہ سکر کر کے کم ہو کر دوبارہ مدینہ میں آ جائے گا. جیسے مدینہ میں تھا دنیا میں پہنچ گیا, ساری دنیا سے واپس کہاں آ جائے گا؟ مدینہ منورہ میں آ جائے گا. اور وہاں نیک لوگ باقی رہیں گے. آپ نے دیکھا ہے مدینہ منورہ میں کبھی زیارت کے لیے جاؤ نا, زیارت کے لیے تو وہاں پر ایک پہاڑ ہے جس کو اس کو جبل دجال کہتے ہیں. کیا وہاں پر لائٹ لگی ہوئی ہے؟ یہ بالکل مدینہ منورہ سے باہر باہر, جیسے مدینہ منورہ کی باؤنڈری ختم ہوتی ہے وہ پہاڑ شروع ہوتا ہے. تمہیں پتہ ہے اس پہاڑ کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور وہ ٹرائی کرے گا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی, لیکن اللہ پاک مدینہ کی چاروں طرف ہر دروازے پر فرشتے متعین کر دیں گے. وہ فرشتے تلوار لے کر دجال کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے. وہ اس پہاڑ پر بیٹھے گا باہر, مدینہ منورہ سے باہر, اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں 3 times ارتھ کوئک ہوگی, زلزلہ ہوگا 3 times. یہ کیوں؟ تاکہ مدینہ منورہ میں ابھی کوئی منافق باقی ہو, سچا مومن نہیں ہے. منافق وہاں بھی بہت سارے رہتے ہیں, سرکار کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں, ابوبکر صدیق کو تکلیف پہنچاتے, عبد العمر کو گالیاں دیتے رہتے ہیں, بہت سارے کرمایا کہ وہ ایسا زلزلہ آئے گا کہ وہ باہر بھاگیں گے, باہر بھاگ کر اس دجال کے ساتھ ہو کر چلے جائیں گے. یہ پہاڑ موجود ہے, اس کی زیارت کرو, دیکھو کیسا یہ کیا ہوگا یہاں. اسی طرح حضرت فاطمہ بنت علی, حضرت علی اللہ تعالیٰ کی بیٹی فاطمہ جو تھی, ان کا مکان دیکھو چھوٹا موجود ہے, ان کا کنواں بھی موجود ہے. حضرت زبیر رضی اللہ, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت زبیر حضرت عائشہ کا نیفیو جو ہے, ان کا مکان بھی ہے. کبھی جاؤ دیکھو, یہ ساری صحابہ کی چیزیں موجود ہیں, اور ہم تو نکلتے نہیں ٹیبا سینٹر سے, خریدتے خریدتے ہی رہتے ہیں, نکلتے ہی. یہ چیز دیکھنے کی ہے, ہر روز جاؤ. کہاں سرکار کو مکہ والوں نے عمرہ کے لیے جانے نہیں دیا, جانے نہیں دیا عمرہ کے لیے, تو اللہ نے جبرائیل کو کہا جاؤ میرے نبی کو کہہ دو مسجد کوبا میں جا کے 2 rakat پڑھو, آپ کو عمرہ کا ثواب دے دیں گے. اس کا عمرے کا ثواب 10 rial ہوتا ہے, آدمی وہاں سے ٹیکسی لے مسجد کوبا چلا جائے, جی چاشت کے وقت 2 rakat پڑھ کر آ جائے, عمرہ کر کے آ گیا. ہم یہاں اور وہاں گھومتے رہے سوتے رہے, اس سے بہتر یہ حج کی ساری چیزیں. اس لیے کوئی ایسے آدمی کے ساتھ رہیں حج کے موسم میں کہ جو تمہیں یہ سارے اتنے پیسے آدمی خرچ کر کے جائیں اور کوئی عمل نہیں کیا. قیمتی چیزیں ہیں یہ, ایک ایک قیمتی چیزیں. آپ وہاں 7 دن رہے تو 7 دن میں کتنے عمرہ کا ثواب لے سکتے ہیں, چونکہ وہاں آپ داخل ہو گئے نا مسجد کوبا میں, تو وہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, صحیح حدیث ہے, اوپر لکھی ہوئی ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر. یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو پہلے یہ بنیاد ڈالی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اینٹ رکھی, پھر ابو بکر صدیق کو کہا تم رکھو, پھر عمر سے کہا تم رکھو, پھر عثمان سے کہا تم رکھو, پھر حضرت علی سے کہا تم رکھو, چاروں کو ٹرن بائی ٹرن کا. معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں یہی اس طرح خلیفہ بنیں گے. بعد میں کہا صحابہ جن کو رکھنا ہے رکھو, ترتیب کے بعد. یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار نے, یہ وہ جگہ ہے جہاں کے رہنے والے صحابہ جن کے بارے میں قرآن کے اندر آیت اتری رجال یحبون ان یطہروا, یہ وہ لوگ صحابہ یہاں پر رہنے والے جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں، پتھر بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی، جیسے ہم ٹیشو اور پانی دونوں استعمال کریں، یہ اللہ کو پاکیزگی بہت پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان صحابہ کے لیے قرآن آیت اتار دی، واللہ یحب المطہرین، اللہ ایسے پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انگریز نے کچھ تو نہیں کیا لیکن ٹیشو تو ایجاد کیا ہے، ٹیشو نکالا ہے کہ چلو ہمیں ٹوائلٹ میں تو کام آ جاتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، اب تو پتھر استعمال کریں گے ٹوائلٹ ویسے ہی بھر جائے گی۔ اس زمانے میں لوگ باہر جاتے تھے، باہر ٹوائلٹ نہیں ہوتی تھی تو پتھر استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے، لیکن پانی کم ہوتا تھا تو لوگ پتھر استعمال کرتے تھے کیونکہ اس زمانے میں پانی کم ہوتا تھا، اب تو پانی بھی زیادہ ہے اور ٹیشو ہے، دونوں چیز استعمال کریں، اچھی طرح سے طہارت حاصل کریں۔ اسی لیے کل میں سبق پڑھا رہا تھا ترمذی شریف کا، کس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بنو نجار کے قبرستان کے پاس سے، تو دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، مسلمان تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ فلاں فلاں، کہا ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے دونوں کو، ایک ایک گناہ کی وجہ سے، اس کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، لا یستنزئ من البول، ترمذی کی حدیث ہے، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے یہ چگلی کرنے کی وجہ سے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، غیبت کرنے کی وجہ سے، ایک حدیث میں غیبت کا ذکر ہے، ایک حدیث میں نمیمہ، چگلی، ادھر کی ادھر، اس کی بات جا کر اس کو بتا دی، اس کی بات دونوں میں لڑا دیا، دو خاندان میں طوفان کر دیا، میاں بیوی میں طوفان کر دیا، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا۔ تو سرکار، اب سوال ہوتا ہے کہ پیشاب سے نہ بچنا، اس پر قیامت میں عذاب دے سکتے تھے، قبر میں کیوں دیا، سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو بحر الرائق فقہ کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بہت عجیب، سبحان اللہ، کیا کہا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جیسے حضرت عثمان فرماتے ہیں جو یہاں کامیاب ہو گیا ہمیشہ کامیاب ہو گیا، جو یہاں پکڑا گیا ہمیشہ پکڑا جائے گا، فرسٹ اسٹیپ پر آدمی پکڑ لے وہ ایئرپورٹ پر تو ختم، آگے ساری جگہ اس کا نام آئے گا، آئی بات سمجھ میں، یہاں جو پکڑا گیا پیچھے ہر جگہ پکڑا جائے گا، یہاں جو بچ گیا قبر میں، اور طہارت بھی ساری عبادتوں میں پہلی چیز ہے، جس کی طہارت صحیح، اس کا قرآن کی تلاوت کرنا صحیح، پڑھنا دیکھ کر کے، نماز صحیح، اس کی عبادت صحیح، فرمایا یہ پہلی چیز ہے، آدمی ناپاکی ناپاک رہیں، طہارت حاصل نہ کریں، فرمایا جیسے طہارت عبادت نماز کی پہلی منزل ہے، اس کے اندر اس نے برابر احتیاط نہیں کیا، اس لیے اس کو آخرت کی پہلی منزل میں ہی سزا دی جائے گی۔ اب کتنے لوگ ہوتے ہیں جلدی جلدی پیشاب کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں، صاف بھی نہیں کرتے برابر، اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا بہت ساری عمر ہوتی ہے اوور 40-50، تو اس کو قطرے کی بیماری ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں تو آدمی کو انتظار کرنا چاہیے کہ شاید ایک قطرہ نکل جائے بعد میں، اور تھوڑی کوشش کریں ٹیشو سے صاف کیا کریں تاکہ اس کی نماز صحیح ہو، اس لیے کہ یہ تو پہلی منزل ہے طہارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ خیر بات تو بہت لمبی ہے، یہ بعد میں بیان کریں گے، کہاں پہنچا تھا میں پتا ہے، یہ تو سو رہے ہیں ماشاء اللہ۔ چلو میں کہہ رہا تھا کہ یہ مہینہ بہت اچھا مہینہ ہے، اس میں آدمی کو توبہ کرنی چاہیے، اور ایک وظیفہ میں نے بتا دیا، کون سا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ پاک ہر مصیبت سے انسان کو نجات عطا فرمائیں گے، چاہے 21 بار پڑھ لو، 41 ٹائم پڑھ لو، 111، جتنا آدمی کی طاقت ہو پڑھتے رہو، کوئی تعین نہیں ہے کہ اتنی ہی بار پڑھو، آدمی جتنی بار پڑھے، اللہ پاک ہم سب کو جو بات کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو مجھے وہ کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ میں اس طریقے سے محرم کا مہینہ شروع ہوا کہ اسے اسلام پھیلا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلامکلی محرم کے مہینے سے اپنے سال کو شروع فرمایا، اس زمانے سے آج تک برابر چالو ہے۔ اور اسی طرح انسان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم گزشتہ سال کتنے گناہ کیے ہیں، اب نیا سال شروع، اللہ سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دیں، اس مہینے میں روزہ رکھ کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه تسليما، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ رحم فرما، کرم فرما، اللہ چھوٹی موٹی سارے گناہوں کو معاف فرما، ساری غلطیوں کو معاف فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے اللہ، ہمیں اپنا بنا لے اللہ، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم اپنے ایمان کی، اے اللہ امانت تیرے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ایمان پر قائم دائم رکھنا، اے اللہ ہماری اس امانت کو جس دن ہماری موت کا وقت ہو دوبارہ ہمیں عطا کر کے ہماری زبان سے کلمہ بولوا دینا ہے اللہ، اور ایمان پر موت دے دینا اللہ، ایمان پر موت دے دینا اللہ، ایمان پر موت دے دینا اللہ، اگر ایمان پر موت نہیں آئی زندگی ہماری بیکار ہے، اے اللہ ہمیں ہماری اہل اولاد کو پوری امت کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلوں میں پھنسے ہیں اے اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہو انہیں شفا عطا فرما، مائیں اور بہنیں یا ہمارے بھائی جتنے بیٹھے یہاں پر، اللہ جو بھی بیمار ہو سب کو عافیت نصیب فرما، عفو عافیت نصیب فرما، ہر چھوٹی بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرما، ہر قسم کے آپریشنوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کی چھوٹی موٹی بیماریوں سے، مشکلوں پریشانیوں سے حفاظت فرما، اللہ ایمان پر قائم دائم فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، اولادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ایک بنا، آپس میں محبت نصیب فرما، ہماری روزی روزگار میں برکت عطا فرما، روزی روزگار میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے کام کاج میں عافیت نصیب فرما، اے اللہ عزت نصیب فرما، حلال روزی حاصل کرنے کی آسان صورتیں پیدا فرما، آسان صورت پیدا فرما، اے اللہ ہم جس ملک میں رہے رہے جہاں رہ رہے ہیں، اے اللہ بہت مشکل جگہ ہے جہاں حلال روزی کا ملنا، اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما اور حلال پر زندگی گزارنے کے میں توفیق نصیب فرما، ہمارے لیے، ہماری اعلی اولاد کے لیے، اے اللہ صحیح زندگی کہ اللہ رخ متعین فرما، اللہ اسلام پر قائم دائم فرما، اسلام پر موت نصیب فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ان سے سچی پکی محبت نصیب فرما، اے اللہ ان سے سچی پکی محبت نصیب فرما، لاکھوں صلوات و سلام ہو، اے اللہ دنیا میں جتنے درخت ہیں اس کے پتوں سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، اللہ دنیا کے جتنے پتھر کنکر ہیں اس سے زیادہ، انسان جتنے آئے ہیں اس سے زیادہ، ستاروں سے زیادہ، اے اللہ دنیا کی مخلوق سے زیادہ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر، اے اللہ، اے اللہ ان کو ہمارا سلام پہنچا دے اور انہیں ہم سے راضی فرما دے، تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ ہماری زندگیوں کو، اے اللہ صحیح رخ پر ختم، صحیح رخ پر پھیرا دے، صحیح رخ پر متعین فرما دے، صحیح رخ پر جما دے، اے اللہ اسلام پر قائم دائم فرما دے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکا تو اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اولیاء تابعین نیک اور صالحین اور اس مجمع میں جتنی مائیں اور بہنیں جن کی آمین تجھے محبوب ہو، اے اللہ ان کی آمین کے ساتھ ہمارے آمین ملا کر کے، اللہ ہماری توبہ اور دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مرادیں پوری فرما، میرے دوست احباب متعلقین محبت کرنے والے سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ